أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن اللفظ الواحد الدال على معناه بإحدى الدلالات الثلاث المتقدمة إذا نصب إلى معناه فهو على أقسام خمسة. بات ہماری چل رہی تھی کہ الفاظ کے احکام عامہ کون سے ہیں. عرض ہوا تھا کہ لفظ کے جو مستعمل ہو یعنی معنی رکھتا ہو اپنے اس معنی کے اعتبار سے تین قسم بنا سکتے ہیں ہم الفاظ کے بارے میں جو اہم ترین اقسام ہیں اس کی. ایک یہ ہے کہ ہم لفظ کو بعنوان وحدت نگاہ کریں کہ لفظ واحد ہے اور اپنے معنی کے اعتبار سے یہ کیا بنتا ہے, اور دوسری تقسیم یہ بنتی ہے کہ الفاظ کو بے عنوان تعدد نگاہ کریں, یعنی الفاظ متعدد ہیں تو اپنے معنی کے اعتبار سے اس کے کیا احکام بنتے ہیں, اور تیسرا یہ کہ مطلق لفظ کو ہم دیکھیں کہ لفظ کی حقیقت کیا ہے یا لفظ اپنے معنی کے نسبت کیا حکم رکھتا ہے, اس میں تعدد اور وحدت ہمارے مد نظر نہیں ہے. آج پہلی قسم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں کہ جہاں پر لفظ واحد ہے اس لفظ واحد کو اپنے معنی یا معانی کی نسبت ہم نے مقایسہ کرنا ہے کہ اس کو کیا نام دیا جا سکتا ہے, کیا حکم ہے اس کا. فرماتے ہیں کہ اگر لفظ واحد کو اس کے جو اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے, اب اس کا اس کو اگر نسبت دیں اس کے معنی کی طرف تو اس کی پانچ صورتیں بنتی ہیں. کیسے؟ اس کا معنی, ہمارے پاس لفظ لفظ واحد ہے اور اس کا معنی بھی کیا ہے, واحد ہے. تو اس صورت میں کہ جب لفظ واحد ہو اور معنی بھی واحد ہو اس کو کہتے ہیں یہ لفظ لفظ مختص ہے ایک معنی کے لیے, یعنی یہ معنی فقط اسی ہی لفظ کے لیے وضع کیا گیا ہے, اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے وضع نہیں ہوا. یا کیا ہے, لفظ ایک ہے لیکن اس کے معانی جو ہیں وہ متعدد ہیں. اس صورت میں لفظ کی چار قسمیں بنتی ہیں. جب لفظ ایک ہو اور معنی متعدد ہوں, کون کون سی قسمیں بنے گی؟ مشترک ہے اس میں, منقول ہے, مرتجل ہے اور حقیقت و مجاز ہے. کیا ملاک ہے ان کو مشترک, منقول, مرتجل اور حقیقت و مجاز کہنے کا؟ اس کو عبارت ہی میں حل کرتے ہیں کیونکہ مطلب جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے, اسی میں مطلب واضح ہوتا جائے گا. دیکھیں عبارت, ان اللفظ الواحد الدال على معنی ہو, ایک لفظ کے جو اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے, بإحدى الدلالات الثلاث المتقدمت, اب جو تین دلالتیں گزری ہیں ان تین دلالتوں میں سے کسی ایک دلالت کے ساتھ یہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے, یعنی چاہے وہ دلالت مطابقیہ ہو یا دلالت تضمنیہ ہو یا دلالت التزامیہ ہو, ان تین میں سے کسی ایک دلالت کے ساتھ لفظ ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے. اذا نصب الى معنی ہو, جب ہم لفظ کو نسبت دیں گے اس کے معنی کی طرف کہ جس پر وہ دلالت کر رہا ہے, فہو علی اقسام خمسہ, پانچ قسموں پر تقسیم ہوگا وہ. لأن معنی ہو, کیونکہ پانچ قسم کیسے بنے گی, اس طریقے بنے گی, کیونکہ لفظ کا جو معنی ہے, اما ان یکون واحدا ایضا, جیسے لفظ واحد ہے اس کا معنی بھی واحد ہوگا, ویسمی المختص, اس کو لفظ مختص کہتے ہیں, واما ان یکون متعددا, یا لفظ واحد ہے لیکن معنی متعدد ہے, یکون کی ضمیر معنی کی طرف جائے گی, اما ان یکون المعنی متعددا, وما له معنى متعدد، اور جس چیز کے لیے معانی متعدد ہوں، یعنی جس لفظ کے لیے معنی متعدد ہوں، اربعۃ انواع، اس کی چار قسمیں بنتی ہیں، چار نوع ہیں اس کی، کون سی ہیں؟ مشترک و منقول و مرتجل و حقیقت و حقیقت و مجاز، فہذہ خمسۃ اقسام، یہ پانچ قسمیں لفظ کی بنیں گی، کون سی صورت میں؟ کہ جب ہم لفظ کو واحد ہونے کے اعتبار سے نگاہ کریں. پہلی قسم المختص، پس معلوم ہو گیا مختص کی تعریف کیا ہے، اور یہاں عربی کے اندر لے کر آتے ہیں. المختص وهو اللفظ الذي ليس له الا معنى واحد، لفظ مختص اس لفظ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے لیے نہیں ہے فقط ایک معنی، فاختص به، اور اسی کے ساتھ خاص ہے، مثل حدید و حیوان. جس طریقے سے مثلا آپ لفظ حدید استعمال کرتے ہیں تو لفظ حدید ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے کہ وہ معنی فقط اس لفظ حدید کے ساتھ خاص ہے، لوہا اس کو آپ حدید کہتے ہیں، تو حدید اور لوہا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مختص ہیں، کیونکہ لفظ حدید کو اسی معنی ہی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور کسی چیز کے لیے وضع نہیں کیا. یا مثلا لفظ حیوان ہے، لفظ حیوان کو بھی حیوان کے لیے وضع کیا گیا ہے، حیوان کے علاوہ کسی اور پر صدق نہیں کرتا. لیکن یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ جو مثال یہاں پر دی گئی ہے یہ لفظ مختص کی دقیق مثالوں میں سے نہیں ہے. کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ درست ہے کہ لفظ حدید کو لوہے کے لیے وضع کیا گیا ہے، درست ہے، لیکن ممکن ہے کوئی بندہ اپنا نام حدید رکھ لے، اب اگر حدید کسی بندے کا نام پڑ جاتا ہے یا بعد میں کسی اور چیز کا نام بھی حدید کا دے دیا جائے تو کیا ہے؟ یہ لفظ مختص نہیں رہے گا. لفظ مختص اس لفظ کو کہتے ہیں کہ وہ معنی جو ہے فقط اسی لفظ کے ساتھ خاص ہو، اس کے علاوہ اصلاً کسی جگہ پر بھی کسی چیز کے لیے استفادہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں لفظ مختص. لیکن اگر حیوان کا لفظ، حدید کا لفظ کسی اور چیز کے لیے بھی استعمال ہونا شروع ہو گیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ مختص سے خارج ہو جائے گا. لہذا ممکن ہے کہ یہ لفظ مختص کی مثال نہ بنے. تو لفظ مختص کی جو بہترین مثال دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لفظ اللہ ہے یہ الفاظ مختصہ میں سے ہے، کیونکہ لفظ اللہ فقط خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصلا جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کا نام اللہ رکھتے ہیں. وہ عبد اللہ ہیں، خود اللہ تو نہیں ہے، لفظ اللہ کسی کا نام نہیں ہے، ہے نا، بات ایک لفظ کی ہو رہی ہے نا، ہم نے لفظ کو وحدت مراد لے کر کرنے، عبد اللہ ایک لفظ نہیں ہے، درست ہے، لفظ مرکب ہے یہ، ہم نے لفظ واحد کو تقسیم کی، ہماری جو ملاک ہے وہ کیا ہے کہ لفظ واحد ہو، لفظ واحد لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ یہ فقط خدا کے لیے ہی ہے، اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہ تو کبھی کسی کے لیے استعمال ہوا ہے اور نہ ہوگا، لفظ اللہ کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، بس یہ الفاظ مختصہ میں سے بن سکتا ہے، وإلا یہ حیوان اور حدید کی مثال مجازی طور پر کسی اور چیز میں بھی استعمال ہو سکتی ہے. درست ہے اس کا معنی حقیقی لوہا ہے حدید کا، درست ہے حیوان کا حقیقی معنی جو ہے وہ اسی کے وہی ذات ہے کہ جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا، لیکن ممکن ہے مجازی طور پر کسی اور چیز کے لیے بھی استعمال کر لیا جائے، یا مثلا بعض اوقات کرتے بھی ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ جب جس انسان کو مثلا درد نہ ہوتا ہو، چوٹ اس کو زیادہ لگتی ہو پھر بھی درد نہ ہوتا ہو، کہتے ہیں یہ کوئی لوہا ہے، یہ کوئی لوہا ہے، یہ انسان نہیں ہے یہ لوہا ہے، درست ہے؟ یہ مثلا اس طرح حیوان کا لفظ استعمال کرتا ہے، مثلا جو بندہ بہت ہی زیادہ شرارتی ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ کوئی حیوان ہے مثلا، یا مثلا کوئی غلط کام انجام زیادہ دیتا ہو تو کہتے ہیں یہ حیوان ہے۔ تو لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوہے سے ہٹ کر بھی کسی چیز کے اوپر حدید کا لفظ بھی استعمال ہو رہا ہے، حیوان کا لفظ بھی استعمال ہو رہا ہے، بس یہ الفاظ مختصہ میں سے نہیں ہے۔ الفاظ مختص وہ الفاظ کہلاتے ہیں کہ ان کا جو معنی ہے اس کے علاوہ لفظ کسی اور چیز میں استعمال نہ ہوتا ہو، اس کی مثال وہ یہ ہے لفظ اللہ ہے۔ بعضوں نے جو ہے علم کا، علم کو بھی مثال میں شامل کیا ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ اسماء کہ جو کسی شخص کے لیے مختص ہو جائے، مثلا میرا نام زائر ہے، آپ کا نام مثلا آصف ہے، اب یہ کیا ہے، یہ الفاظ مختصہ میں اس کو شمار کرتے ہیں۔ کہ لفظ آصف جب کہیں گے تو فقط کیا ہے، آپ ہی کے آصف کلن نہیں، یعنی جو پورا آپ کا نام ہے، جب یہ پورا نام آپ کا لیں گے وہ آپ کے علاوہ کسی اور معنی کے اوپر صدق نہیں کرتا۔ نہ نام ہے، لیکن میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مثلا اب آصف مختلف لوگوں کے نام ہوں گے نا، لیکن آپ اپنے پورے مشخصات کے ساتھ اپنا نام بتائیں اگر کسی کو، تو وہ آپ کے علاوہ کسی اور پرسدھ نہیں کریں گے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نام کلی رکھتے ہیں، درست ہے؟ مثلا آپ کیا نام رکھتے ہیں اپنا، آپ رکھتے ہیں آصف، مثلا محمد آصف فرزند فلاں، درست ہے؟ یہ آپ کے پورا مشخصات ہیں، مثلا جیسے عرب نام اپنا جو ہے وہ اسی طریقے سے لکھتے ہیں، مثلا حسین ابن علی مثلا، درست ہے؟ یہ اس طرح کام کرتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں یہ علم بھی الفاظ مختصہ میں سے بن سکتے ہیں، کہ ایسا لفظ ہو ایک انسان کے لیے وضع کیا گیا ہو اور وہ لفظ کسی اور کی چیز کے اندر استعمال نہ ہو، الفاظ مختصہ میں سے ہے۔ بہرحال یہ بعضوں نے جس طریقے سے حدید اور حیوان کو الفاظ مختصہ میں سے قرار دیا ہے، بعضوں نے علم کو بھی الفاظ مختصہ میں سے قرار دیا ہے، لیکن اس کی بہترین مثال لفظ جلالت ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے تاکہ آپ جب مختلف کتابیں پڑھیں گے تو اس میں یہ والی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، اس میں پھر آپ کا جو بھی ملاحظہ ہوگا آپ اس کو ذکر کریں گے تو مطلب واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو تقسیم آتی ہے مشترک کی ہے، مشترک میں کیا ہوتا ہے، یہاں پر لفظ واحد ہے، معنی متعدد ہے، اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کیا ہے وہ، کہ یہاں پر ایک لفظ متعدد معانی کے اوپر صدق کر رہا ہے، یعنی متعدد معانی رکھتا ہے ایک لفظ، بس ایک چیز کیا ہے مشترک کے اندر، کہ لفظ واحد ہے، معانی متعدد ہے، یعنی لفظ کو وضع کیا گیا ہے متعدد معانی کے لیے۔ دوسری بات یہ اس کے اندر شرط ہے، وہ یہ کہ لفظ کو جب متعدد معانی کے لیے وضع کیا جا رہا تھا یا وضع کیا گیا ہے، تو وہاں پر لفظ اپنے معانی کے اندر وضع کے، آپ کیا تعبیر استعمال کر سکتے ہیں، کہ تعدد وضع تو ہو لیکن وضع ایک دوسرے پر متقدم نظر نہ آتی ہو، برابر ہو، یعنی جیسا کہ بعد میں منقول اور ان میں جا کر ہم پڑھیں گے کہ جہاں پر سبقت پائی جاتی ہے وضع کے اوپر، ایک وضع پہلے ہے دوسری وضع بعد میں، ہم اسے اس طریقے سے پھر مناسبت کی وجہ سے اس کو کرتے ہیں، لیکن ابھی نہیں، ابھی ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ لفظ متعدد معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور یہ لفظ ان تمام معانی کی نسبت مساوی ہے۔ اب یہاں پر ایک فہم موجود ہے کہ اگر وہ فہم مراد ہو تو وہ غلط ہے، معنی درست کیا بنے گا اس عبارت کا، اس کو میں عبارت ہی میں ذکر کرتا ہوں، چونکہ زبانی اگر عرض کروں گا تو ممکن ہے عبارت میں تطبیق نہ کر سکیں۔ اس میں دیکھیں، المشترک وہو اللفظ الذی تعدد معناہ، لفظ مشترک اس لفظ کو کہتے ہیں سن کہ جس لفظ کا معنی متعدد ہو، ایک یہ، وقد وضع للجميع کلن علاحدتن، اور اس لفظ کو تمام معانی کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو لیکن باقی معانی پر جو دلالت کر رہا ہے وہ بدون وضع کر رہا ہو، یعنی حقیقت مجاز. حقیقت مجاز ابھی ہم پڑھیں گے کیا ہے اس کے اندر، کہ حقیقت و مجاز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ واضح فقط لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہی لفظ پھر مختلف دوسرے معانی میں بھی استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہاں پر کیا کہتے ہیں، وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہاں لفظ جو ہے وہ پہلے معنی کے اندر حقیقت ہے اور باقی معانی کے جن کے لیے وضع تو نہیں کیا گیا تھا لیکن پھر بھی دلالت کر رہا تھا وہ مجاز ہے. جیسا کہ حقیقت و مجاز کی بات میں مثال آئے گی وہاں پر میں آپ کو تذکر دوں گا. کہتے ہیں مشترک کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا ہو، وَقَدْ وُضِعَ لِلْجَمِيعِ كُلًّا عَلَى حِدَةٍ، لفظ ہر ہر معنی کے لیے الگ الگ وضع ہوا ہو. یعنی اگر لفظ عین، عین یا نون، عین اگر لفظ عین ہے، اس کے لغت میں مثلا 70 معانی تک بھی ذکر کیے گئے ہیں، تو لفظ عین مشترک لفظی تب بنے گا کہ جب اس لفظ کو 70 معانی کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا ہو. مثلا لفظ عین کو اس آنکھ کے لیے بھی وضع کیا گیا ہو الگ سے، لفظ عین کو چشمے کے لیے بھی وضع کیا گیا ہو الگ سے، لفظ عین کو سونے کے لیے بھی وضع کیا گیا ہو الگ سے، لفظ عین کو جاسوسی کے لیے بھی وضع کیا گیا ہو الگ سے، تب یہ الگ الگ وضع جب کی جائیں گی اس لفظ کی تب یہ کہلائے گا کہ یہ لفظ مشترک لفظی ہے، کیونکہ اس کے معانی متعدد ہیں اور ہر معنی کے لیے الگ وضع رکھتا ہے. یعنی مثلا فرض کریں واضح نے کہا کہ میں لفظ عین کو آنکھ کے لیے وضع کرتا ہوں، پھر کہتا ہے میں لفظ عین کو چشمے کے لیے وضع کرتا ہوں، پھر کہتا ہے لفظ عین کو میں جاسوسی کے لیے وضع کرتا ہوں، یہ مشترک لفظی بن جائے گا. بس پہلی چیز یہ ہے کہ لفظ متعدد معنی رکھتا ہو. دوسرا نقطہ جو اس مشترک کے اندر پایا جاتا ہے یہ کہ اس کی وضع جو ہے وہ تمام معانی کے لیے الگ الگ ہو. لیکن ایک چیز اور خیال رکھی جائے اس کے اندر، ولکن من دون ان یسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر، یعنی ایک لفظ کو جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور پھر جب دوسرے معنی کے لیے وضع کیا جا رہا ہو تو اس کے درمیان فاصلہ سبقت نہیں پائی جانی چاہیے، ان کے درمیان سبقت زمانی نہیں پائی جانی چاہیے. یعنی کیا مراد، اس کا ظاہری ترجمہ یہ بنتا ہے، میں پہلے ظاہری ترجمہ کروں پھر اس کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ظاہری ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واضح ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر تمام معانی کے لیے لفظ کو وضع کر دے، کوئی بھی وضع دوسری وضع کے اوپر سبقت نہ رکھتی ہو. مثلا اگر واضح جو ہے وہ مثلا 6:15 یہ کہتا ہے کہ میں لفظ عین کو وضع کرتا ہوں آنکھ کے لیے، پھر جناب 6:30 کہتا ہے کہ میں لفظ عین کو وضع کرتا ہوں مثلا چشمے کے لیے، اب یہاں پر درست ہے کہ لفظ واحد معانی متعدد کے لیے وضع ہوا ہے لیکن یہاں پر ایک وضع دوسرے وضع کے اوپر سبقت رکھتی ہے، بس یہ مشترک لفظی نہیں بن سکتے. مشترک لفظی تب بنیں گے کہ جب ایک وضع کی دوسرے وضع کے ساتھ سبقت نہ پائی جاتی ہو. یہ اس عبارت کا ظاہری ترجمہ ہے. پھر دیکھیں، ولیکن من دون ان یسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر، لیکن ایسا نہ ہو کہ لفظ کی وضع بعض معانی کے لیے سبقت رکھتی ہو لفظ کی وضع دوسرے معنی کے لیے، یعنی ایک لفظ کی وضع جب لفظ کی وضع ایک معنی کے لیے آپ کر رہے ہیں تو وہ متقدم نہ ہو دوسری وضع کے اوپر. جیسے مثال دی آپ کو یہاں پر جب 6:15 بجے واضح کہہ رہا ہے کہ میں لفظ عین کو آنکھ کے لیے وضع کر رہا ہوں, 6:30 بجے کہہ رہا ہے کہ میں لفظ عین کو چشمے کے لیے وضع کر رہا ہوں, تو یہاں پر سبقت رکھتا ہے, پہلی وضع سبقت رکھتی ہے دوسری وضع کے اوپر. تو اس عبارت کے مطابق کیا ہونا چاہیے, اس طریقے کی وضع کرنا وہ مشترک لفظی نہیں کہلائے گا, کیونکہ عبارت کہہ رہی ہے کہ مشترک لفظی میں سبقت زمانی نہیں ہونی چاہیے. ہاں وہ بعد والی قسموں میں آ جائے گا, میں بھی چونکہ قسمیں نہیں پڑھی لہذا میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ کون سی قسم میں چلا جائے گا, کم از کم اس قسم میں نہیں رہے گا, مشترک لفظی کی قسم میں نہیں رہے گا. بات واضح ہوئی ہے اس عبارت کی. اس عبارت کی جب یہ معنی کیا جائے تو اس پر اشکال وارد ہوتا ہے, جیسا کہ کیا بھی ہے بعض محققین نے, کہ اگر آپ کا ملاک یہ ہو کہ مشترک لفظی اس لفظ کو کہا جاتا ہے کہ جس کو متعدد معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو اور یہ وضع کرنا ایک ہی ساتھ ہو, یکسان ہو اس کی وضع, نہ یہ کہ ایک وضع دوسری وضع کے اوپر متقدم ہو, اگر یہ کر دیا جائے تو پھر اشکال وارد یہ ہوتا ہے کہ لغت کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ الفاظ جب مشترک لفظی بنے ہیں اس کا سبب مختلف قبیلے ہیں عرب والے. آپ نے خود بھی پڑھا ہوگا, علم اصول کے اندر بھی ذکر ہوا ہے, ہاں اس میں کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یہ لفظ مشترک لفظی بن گیا ہے. کیوں بن گیا ہے؟ کیونکہ وہ قبیلہ جو ہے فلانا کا الف قبیلہ جو ہے یہ لفظ فلانے لفظ کو اس معنی میں وضع کر رہا ہے, مطلب لفظ عین کو مثلا آنکھ کے اندر استعمال کر رہا ہے, لیکن با قبیلہ جو ہے یہ لفظ عین کو چشمے میں یوز کر رہا ہے, اور قبیلہ جیم جو ہے یہ لفظ عین کو جاسوسی میں استعمال کر رہا ہے. اب چونکہ تینوں قبیلے عرب کے ہیں اور ہم نے عربی زبان عربوں سے ہی لینی ہے, بس ہم کہیں گے کہ لفظ عین تین معنی رکھتا ہے اور ہر معنی وضع ہوا ہے. اس قبیلے والوں نے لفظ عین کو آنکھ کے لیے وضع کیا, با قبیلے نے لفظ عین کو چشمے کے لیے وضع کیا, اور جیم قبیلے نے لفظ عین کو جاسوسی کے لیے وضع کیا. درست ہے؟ اب یہاں پر لفظ واحد ہے, معنی متعدد ہے, وضع بھی الگ الگ ہوئی ہے, الگ الگ ہے یا نہیں, الف نے آنکھ کے لیے وضع کیا, با نے چشمے کے لیے وضع کیا, جیم نے جاسوسی کے لیے وضع کیا, تعدد وضع بھی پائی جاتی ہے یہاں پر, الگ الگ وضع پایا جاتا ہے یہاں پر. لیکن آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ان قبیلوں نے جب معانی وضع کیے اس لفظ کے مقابل میں تو ان کا وضع کرنا جو وہ برابر تھا, یعنی 6 بجے بیٹھ کے تینوں قبیلوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کے لیے وضع کر رہا ہوں, تم اس کے لیے وضع کرو, تم اس کے لیے وضع کرو, یا وہ کہے کہ میں اس کے لیے وضع کرتا ہوں, میں اس کے لیے وضع کرتا ہوں, کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کوئی اس بات کی. لیکن پھر بھی لغت کے اندر یہ بات مسلم ہے کہ لفظ عین کہ جو یہ مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں, وائلہ ممکن ہے کہ قبیلوں نے لفظ عین کو مختلف معنی میں استعمال نہ کیا ہو, لیکن چانس زیادہ یہی ہے کہ لفظ عین جو 70 معانی میں وضع ہوا ہے, 70 معانی میں استعمال ہو رہا ہے, تو ایک واضح کی وضع نہیں ہے بلکہ مختلف واضح ہیں کہ جنہوں نے مختلف اسی ایک لفظ کو مختلف معنی کے لیے وضع کیا ہے. بہرحال جو بھی حقیقت ہو ہم مثال کے طور پر اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. درست ہے؟ اب یہاں پر لغت کے اندر یہ بات مسلم ہے کہ اگر مختلف قبیلے والے ایک لفظ کو مختلف معانی کے لیے وضع کر دیتے ہیں تو وہ مشترک لفظی میں شمار ہوتا ہے. تو اگر اس عبارت کے مطابق آگے چلیں تو پھر ہمیں اس کو مشترک لفظی نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ آیا وضع سبقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. حالانکہ آپ نے شرط لگائی ہے کہ مشترک لفظی تب آپ کہیں گے اس کو کہ جب ایک وضع کا دوسری وضع کے اوپر کوئی سبقت موجود نہ ہو, لیکن ہمیں کم از کم اطمینان ہے کہ ان قبیلوں نے جب لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا تو ایک ہی محفل میں بیٹھ کے نہیں کیا, ایک ہی ٹائم میں بیٹھ کر نہیں کیا, بلکہ ممکن ہے قبیلہ جو ہے وہ 100 سال پہلے والے قبیلے نے ایک معنی میں استعمال کیا, 200 سال قبیلے آنے کے بعد ایک قبیلے نے ایک اور معنی وضع کر دیا اس کے اندر آ کے, لیکن جب بات ہم تک پہنچی ہم نے کہا یہ لفظ جو ہے وہ متعدد معنی کے لیے وضع ہوا, بس یہ مشترک لفظی ہے. بس ہم یہ والا معنی نہیں کر سکتے اس کا کہ مشترک لفظی اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کا معنی متعدد ہو, ہر ہر وضع کے لیے ہر ہر معنی کے لیے الگ وضع کیا گیا ہو, لیکن ایک وز دوسرے وز کے اوپر سبقت زمانی نہ رکھتی ہو، یہ معنی نہیں ہم کر سکتے. سبقت کا معنی یہاں ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا. اگر یہ سبقت کا معنی کریں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، پھر تو یہ بات غلط ہے. شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی اور اعتراض وارد ہے اس کے اوپر، اور شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اصول مظفر کے اندر کہا ہے اس بات کو کہ بعض اوقات قبیلوں کی وجہ سے جو ہے مشترک معنی لفظی جو ہے وہ وجود میں آیا ہے، درست ہے. لیکن اگر ہم معنی یوں کریں آ کر کہ مشترک لفظی اس لفظ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر وز بھی علیحدہ علیحدہ ہو، اور ذہن انسان جب ایک لفظ کو سنے تو اس کے جتنے معانی ہیں وہ تمام کے تمام معانی ذہن میں آئیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں ایک معنی جلدی آئے اور دوسرا معنی جلدی نہ آئے، یعنی آپ کے ذہن کا انتقال ایک لفظ سے تمام معانی کی طرف برابر نہ ہو، بلکہ ایک کی طرف زیادہ ہو اور بعضوں کی طرف جو ہے وہ آپ کیا ہوں، یا متوجہ ہی نہ ہوں، یا متوجہ ہوں تو مثلا بعض چیزوں کی وجہ سے متوجہ ہوتے ہوں. یوں قسم کی اگر سبقت پائی جائے گی تو مشترک لفظی نہیں ہوگا. وہ مشترک لفظی کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ ایک لفظ عین مثلا آپ سنتے ہیں تو لفظ عین کے اندر آپ کے پاس جو معانی موجود ہیں اس لفظ کے لیے، وہ تمام کے تمام معانی آپ کے ذہن میں موجود ہونے چاہیے. اس نقطے کی طرف جو اشارہ کیا ہے خوبصورتی کے ساتھ، یعنی میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا ہے اس عبارت کا، کسی نے دفاع کیا ہو شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کا، کسی کی طرف میں نے توجہ نہیں دیکھی. لیکن یہ جو کتاب منطق دو کے نام سے ہے، محمود منتظری مقدم کی، اس میں صفحہ نمبر 83 کے اندر یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کہتے ہیں مراد از عدم سبقت وضعی بر وضع دیگر سبقت زمانی نیست. ابھی میں نے سبقت زمانی والا مانا کیا ہے اور بعضوں نے سمجھا بھی سبقت زمانی والا ہے، لہذا شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ کے اوپر اعتراض بھی کیا. سبقت زمانی والا مراد نہیں ہے یہاں پر، یعنی چنی نیست کے مشترک بے لفظی گفت شود کے برائے معانی متعدد در یک زمان وضع شده باشند. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی زمان کے اندر ایک لفظ کو متعدد معنی کے لیے وضع کیا جائے تب وہ مشترک لفظی بنے گا، بلکہ مقصود این است کہ نسبت لفظ واحد بے معانی متعدد یکسان باشد. بلکہ مراد یہ ہے کہ مشترک لفظی اس لفظ کو کہتے ہیں کہ لفظ واحد کی اپنے معانی متعدد کی طرف نسبت یکسان ہو، بنحوی کے ارتباط و ان سے لفظ با یک معنی بیش از ارتباط آن با سائر معانی نیست. یعنی ایسا نہ ہو کہ لفظ ایک معنی کے ساتھ تو ان سے بیشتری رکھتا ہو، اس کے ساتھ ارتباط زیادہ رکھتا ہو، لیکن باقی معانی کے ساتھ ارتباط کم ہو اس کا. نہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ بدیہی است کہ اگر مراد از سبقت عدم سبقت تقارن زمانی چند وز بہم باشد از سوئی با تجارب وجدان ما منافات دارد. کہتے ہیں کہ ہاں اگر آپ عدم سبقت سے تقارن زمانی مراد لیتے ہیں، یعنی سبقت نہ رکھتا ہو، یعنی مقارن ہو زمانی اعتبار سے، ایک ہی زمانے کے اندر ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وجدان کے خلاف ہے ہمارے، کیونکہ ہم علم رکھتے ہیں کہ بعض مشترک لفظی جو ہے وہ ایک مجلس میں بیٹھ کر وز نہیں ہوئے، بس مشترک لفظی ہے. یا مثلا ابھی اگر ایک لفظ کو مثلا امریکہ کے اندر وز کر دیا جائے ایک معنی کے لیے، اسی لفظ کو پاکستان والے کسی اور معنی کے لیے وز کرنے لگ جائیں، اسی لفظ کو ایران والے کسی اور لفظ معنی کے اندر وز کرنے لگ جائیں، جب لغت لکھی جائے گی اس لفظ کے بارے میں تو وہاں پر لکھا جائے گا کہ مشترک لفظی ہے، اور عرف بھی قبول کرتا ہے اس کو کہ یہ مشترک لفظی ہے. بس ہم یہاں پر سبقت زمانی مراد نہیں لے سکتے. خلاصہ یہ ہے، اگر شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ کی مراد یہاں پر سبقت زمانی تھی، اعتراض وارد ہے. لیکن اگر سبقت زمانی مراد نہیں تھی تو اس عبارت کا معنی یہ بنتا ہے کہ ایک لفظ اپنے معانی متعدد کی طرف نسبت واحد یکسان رکھتا ہو، یعنی ارتباط و انس لفظ کا معانی کے ساتھ ایک جیسا ہو. ایسا نہ ہو کہ لفظ ایک معنی کے ساتھ ارتباط و انس زیادہ رکھتا ہو، باقی معانی کے نسبت کم رکھتا ہو. بات واضح ہوئی ہے؟ لیکن من دون ان یسبق وضعه لبعضها علی وضعه للآخر، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک وضع بعض معانی کے لیے جو وضع ہے وہ سبقت رکھتی ہو کہ لفظ کو جب دوسرے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس کے اوپر سبقت رکھتی ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ کیا سبقت نہیں ہونی چاہیے، عدم سبقت یہاں پر ہونی چاہیے لفظ اور معنی کے درمیان. مثل عین الموضوع لحاسة النظر، لفظ عین کہ جس کو وضع کیا گیا ہے آنکھ کے لیے، وینبو علما چشمے کے لیے، والذہب سونے کے لیے، وغیرہ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے معانی ہیں اس کے. ومثل الجون، لفظ جون بھی کیا ہے مشترک لفظی ہے، الموضوع جس کو وضع کیا گیا ہے، للاسود والابیض کالے کو بھی جون کہتے ہیں اور ابیض اور سفید کو بھی جون کہتے ہیں. والمشترک کثیر فی اللغت العربیہ، اور مشترک لفظی اگر آپ لغت عربی میں جائیں تو بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گے. نیچے حاشیے کے اندر میرے پاس جو آغائے مقرر کتاب المقرر کی شرح منطق المظفر، میرے پاس جو نسخہ موجود ہے آغا رائد حیدری کا، اس میں ایک اچھا نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا سُمِّيَ اللَّفْظُ اللَّفْظُ الْمُشْتَرَكُ مُشْتَرَكًا، لفظ مشترک کو مشترک کا نام دیا جاتا ہے. کیوں؟ لِشْتِرَاكِ ہی بَيْنَ الْمَعَانِ عَلَى السَّوِيَّةِ، کیونکہ لفظ اپنے معانی پر یکسان جو ہے وہ ہوتا ہے، اشتراک پایا جاتا ہے، لفظ اپنے معانی کے اوپر دلال کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہ علی سویہ ہوتا ہے. من دون ترجیح لبعضها علی بعض عند العالم بالوضع، جو وضع کا علم رکھتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک ایک وضع دوسرے کے اوپر ترجیح نہیں رکھتی ہوتی. الا بقرینۃ، ہاں اگر قرینہ آ جائے، قرینہ آ کر معین کرتا ہے کہ مثلا رأیت عینن، قرینہ آ کر بتائے گا آپ کو کہ رأیت عینن سے مراد کیا ہے یہاں پر. اگر قرینہ نہ آئے تو اس کلام کو سننے والے کہ جو عین کی وضع سے آشنا ہے کہ اس کو کتنے معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے، جب وہ اس جملے کو دیکھے گا رأیت عینن، تو جتنے معانی عین کے ہیں وہ اس کے ذہن میں آئیں گے کہ ممکن ہے یہ والا معنی مراد ہو، ممکن ہے یہ والا معنی مراد ہو، ممکن ہے سارے معنی مراد، مثلا اس طریقے سے اس کے ذہن میں آئے گا. مشخص نہیں کر سکے گا کہ یہاں متکلم کی کیا مراد ہے، مگر یہ کہ وہ قرینہ آ جائے، مثلا کہے رأیت عینن یرمی، کہ میں نے آنکھ کو دیکھا، عین کو دیکھا کہ جو کیا ہے پتھر پھینک رہا تھا. اس کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ عین سے مراد جاسوس ہی ہو سکتا ہے، مرد ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. بات واضح ہوئی ہے؟ بس مشترک لفظی کے اندر ایک لفظ کے معانی متعدد ہونا شرط ہے، اور اس کے ساتھ وضع الگ الگ ہونی چاہیے تمام معانی کی، اور تیسرا لفظ کی نسبت معانی کی طرف مساوی ہونی چاہیے، سبقت اس کے اندر موجود نہ ہونی چاہیے. اور علم بالوضع شرط ہے ہی ہے، دلالت تبھی کرتا ہے ایک لفظ کو، کیونکہ دلالت میں ہم یہ بات کر کے آئے ہیں. بات واضح ہے؟ بس تب یہ مشترک لفظی بنے گا. اس کے بعد آ جاتی ہے بات منقول کی، مرتجل اور حقیقت و مجاز کی. ارادہ تھا یہ ختم ہو جائے لیکن چونکہ وہ تذکر دینا ضروری تھا اس لیے اتنا کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.